کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں،
آلِ نبی کی الفت اصحاب کی عقیدت، آلِ نبی کی الفت اصحاب کی عقیدت، دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں، دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں۔
امیر اہل سنت نے ہماری بھی تربیت فرمائی اور ہمارے بچوں کی بھی وہی تربیت فرما رہے ہیں، اور مدنی چینل جو ہے وہ ماشاءاللہ بچے دیکھتے ہیں، جس سے ہمارا بہت بڑا مسئلہ بچوں کی تربیت کا بھی حل کر دیا ہے۔
پہلے میں بہت شرارتی تھا، گالی گفتار بکتا تھا، اب جب سے دعوت اسلامی کا دامن تھاما ہے کہ زندگی بدل گئی میری۔
ان کا جو اخلاص ہے وہ ہمارے بچے بچے میں داخل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور یہ ان کا امت پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے بچے بچے کو دین کا شہدائی بنایا۔
حضرت صاحب نے یہ ذہن دیا کہ جہاں تو ہو سکے اچھائی کو پھیلایا جائے اور نیکی کو ترغیب دی جائے۔ اب یہ ہے کہ جو روزے ہیں وہ رکھے جائیں، محرم کے قرآن شریف کی تلاوت کی جائے۔
امیر اہل سنت دامت برکات منالیہ سے ایک سوال یہ ہوا کہ دشمنی کے باعث کہ قبرستان تو ہم جا نہیں سکتے، کیا گھر میں غیبانہ قبر بنا سکتے ہیں، گھر میں بنا سکتے ہیں؟ تو آپ نے بہت ہی اچھا اس کا جواب بھی دیا کہ گھر میں قبر وغیرہ تو نہیں بنا سکتے، گھر بیٹھ کے اسالے ثواب ضرور کر سکتے ہیں۔
انشاءاللہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ 12, 13, 14 اگست کو میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا، اور انشاءاللہ عزوجل ایک ماہ کا مدنی قافلہ مزید کر لوں گا۔
الحمدللہ ادھر آ کر بڑا ہمیں سکون ملا ہے، روحانیت ملی ہے فدان مدینہ میں آ کر۔ 12, 13, 14 اگست کو جو قافلے جا رہے ہیں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ ضرور۔
میرے میرے علیہ سنت کو پاکستان سے بے انتہا محبت، اپنے وطن سے محبت ہے، اور مادر وطن فرمایا امیر علیہ سنت نے پاکستان کو، تو یقیناً ہر پاکستانی کو امیر علیہ سنت ہی کی طرح پاکستان سے، اپنے ملک سے محبت رکھنی چاہیے۔
الحمدللہ عزوجل میں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول جو انہوں نے مدنی مذاکرے میں دیے وہ الحمدللہ سنے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو وطن پاکستان کے محبت کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا کہ اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو باہر رہتے ہیں یا ملک پاکستان میں رہتے ہیں لیکن اپنے وطن کی جو ہے نا کمزوریاں کمتریاں بیان کرتے ہیں، البتہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو لہٰذا ہمیں اپنے ملک سے پیار کرنا چاہیے، محبت رکھنی چاہیے اور اسے صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔
خصوصاً آج کے مدنی مذاکرے میں جب آپا سے سوال ہوا کامیابی کیا ہے، تو میرے امیر علیہ سنت نے کیا ایک خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ دراصل کامیابی جو ہے یہ دنیا و آخرت میں اللہ و رسول عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ہے، اور جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو میرے امیر علیہ سنت الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے، آپ نہ صرف بڑوں کی بلکہ بچوں کی، اسلامی بہنوں کی، ہر طبقے کی، اور جس طرح آج ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی اسکالرز، ڈاکٹرز یہاں پر آئے ہوئے تھے، کس انداز سے باپا نے ان کے سوالات سنے اور پرمز جواب ارشاد فرمائے، اور جو مقولہ ارشاد فرمایا خیر الکلام ما قل ود اللہ، اس کے عین مطابق امیر علیہ سنت کا کلام پر دلیل تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے باپا کا سایہ سلامت رکھے، فیضان عطار
جاری رہے گا انشاءاللہ۔
ہم نے امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ سنا، مدنی مذاکرے میں ہم نے کلائمیٹ چینج کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس پہ امیر علیہ سنت نے بہت ہی تفصیلی اور عام فہم انداز میں بات کی ہے۔ امیر علیہ سنت نے قرآن و حدیث پر پابندی کا ذہن دیا ہے، اور خاص طور پہ 14 اگست کی نسبت سے جب ذکر ہوا تو امیر علیہ سنت نے پاکستان کو کلین اور گرین رکھنے کے حوالے سے مدنی پھول دیے۔ میں آج سے 4 سال پہلے یہاں پہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، تو آج دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک اسپرچل پاور ہوتی ہے جو مجھے وہاں سے یہاں کھینچ لائی ہے، اور اس سے ہماری ایک اوور آل کیفیت میں چینج آتی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلم ہونے کے حوالے سے ریچارج فیل کرتے ہیں۔
میں آج مدنی مذاکرے میں حاضر ہوا، تو جو مین دو چیزیں سیکھنے کو ملی، ایک تھا کہ بینیفٹس آف پوزیٹیوٹی، کہ مثبت سوچ کے کیا اثرات ہوتے ہیں. مثبت سوچ کا جو سب سے مین اثرات انہوں نے بتائے کہ اس سے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، بندہ ہر دم خوش رہتا ہے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان پیدا ہوتا ہے، اور اس سے نہ کسی کے بارے میں کسی پہ غصہ آتا ہے، اور بندہ مین چیز کے اس سے جھگڑوں سے نجات ملتی ہے. دوسرا یہ کہ ہاؤ ٹو چینج کلائمیٹ، کلائمیٹ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے سب کچھ بدل سکتا ہے. اور سیکنڈلی جو یہ کہ گرو مینی پلانٹس، جب ہم زیادہ پودے اگائیں گے تو کلائمیٹ آٹومیٹکلی چینج ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ پودے اگانے سے، اور اس کے بعد مین چیز کے پانی کا استعمال احتیاط سے کریں، تو اس سے ہمیں کلائمیٹ چینج میں مینی بینیفٹس ملیں گے.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. کوئی بھی رسالہ دے تو نہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے کو مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ،
صلو
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ 1445 ہجری کے محرم شریف کی 25ویں رات ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا، اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ والدین اگر خلاف شرع بات پر مجبور کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
بشریعت عمل کرنا چاہیے کہ خالق کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کا حکم نہیں مانا جائے گا، یا خالق کے نافرمانی ہو مخلوق کا حکم نہیں مانا جائے گا. تو اللہ اور رسول کا حکم مانیں گے، ماں باپ کا وہاں حکم نہیں مانیں گے. البتہ ماں باپ سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، حکمت عملی سے موقع کی مناسبت سے اس کو درخواست کر دیں کہ میں اس پر عمل نہیں کر سکوں گا، جبکہ آپ کو یقینی معلومات ہو کہ یہ شریعت کے خلاف کرنے کا کہہ رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مجھے پتر جو نالو آئے محمد ارحم، ٹھیک ہے، وہ لئی مستی کرے تو لئی مطلب روئے لئی تو تنگ لئی کرے تو کن چیز میں بھی ایسا کہ نا ویرن نہ تولے، ٹھیک ہے، تو بھجن جی جو اگر مقصد کوئی اڑو وے اسا نام بدلی کرے گی نوں یا تھا پوئے جو کوئی نیمو بدل وے تو اسا کے سی جو
اللہ ارحم نام ہے. ارحم تر بہو ودار رحم کرن وارو، ارحم جو مانا ہے ان انداز بالکل الٹا ہی. البتہ ان نام کے علماء جائز چندہ اس طرح بدلائیں جو تو مطلب ضرورت نہ ہے برو نام ہوئے نا ان کے مڑو بدلائی ہے اللہ پاک ان کے ہدایت دیے پیارے حبیبی صدقے میں آنے کرو اسباب ان جی عمر خبر نے بتا رہی ہے یا ہونا سمجھی سی کیوں سی تو اگر یہ سمجھدار آئے تو ان میں غور کری گنو کہ مطلب بازوں کا دیڑو ہوئے تو کہ گال گال مطلب بچے کے ڈانٹ جے جھاڑ جے ماں چیخیا کرے تا پچی بچوں ڈھیٹ بنی ہونے تو نزید ان جی ایک دم بدھی ہونے تھی اگر ان کے سختی سے سمجھانے میں ناکامی تھی بھی ہے تو نرمی ٹرائی کری نو ان شاء اللہ ان سے فرق پڑ نو نرمی سے پیار سے محبت سے بازو کا دوڑو تو کہ بچے کے پاس نو لفٹ کریے نا تبھی ترکیب مچی ہونے تو بچوں جیت کرے تو روئی تو کوئی چیز لے آئے ان کے سمجھائے نا یہ اور اڑی کرنا آئے اور سمجھانا یہ اور اڑی کرنا ان میں آئی سمجھائیں نو اگر چھدی دی نا کہ بالکل یہ کہ نظر انداز کری دیو یا ان طرف نارو بھی نہ یہ پوتے جی رونے رونے جد کرنے کرنے یہ پوتے یہ روٹین دا چی ہونو سیٹ تھی ہونو یہ تجربے جی گالی ہوئی تو انشاءاللہ کوشش کرنا تو بہتری اچھی ہونی چیخم چاک سے بچہ کنٹرول میں تھا جن الٹو مطلب خراب تھی ہونندہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
یا مرشدی یہ دیکھا گیا ہے کہ جشن آزادی کے موقع پر ایک بڑی تعداد ہے جو باجوں کا استعمال کرتی ہے اس سے گلی محلوں میں شور برپا ہوتا ہے اور مسلمانوں کا پریشانی کا باعث بنتی ہے آپ سے عرض ہے کہ مہربانی فرما کر ہماری رہنمائی کریں
جشن آزادی کے موقع پر لوگ جو نوجوان خاص کر یہ اللہ گلہ کرتے ہیں سائلنسر نکال دیتے ہوں گے اسکوٹر کا تو یوں متے گلیوں میں وہ اسکوٹریں دوڑاتے ہوں گے فنکشن بھی ہوتے ہیں میوزیکل پروگرام بھی ہوتے ہیں اور یہ کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت دی کہ آزادی نصیب کی تو یہ تو یوم تشکر ہے شکر ادا کرنے کا دن ہے لیکن مزید مطلب اس نعمت جو اللہ نے دی آزادی کی تو اس کی ہم ناشکری کر رہے ہیں کفران نعمت کر رہے ہیں ناشکری تو اس طرح مطلب یہ کہ بالکل یہ الٹ واقعی ہو رہا ہے اور ہائی لیول پر ہو رہا ہے گناہ بھرے پروگرام میوزیکل پروگرام یہ مطلب لوگ کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک بس عقل سلیم عطا فرمائے کہ اس موقع پر انسان جو ہے نا شکرانے کے نوافل پڑھے کچھ اپنے پر درود شریف لے لے شکرانے کے اور اس طرح اللہ پاک کا شکر ادا کرے دعائیں مانگے اور اپنے وطن عزیز کی بقا و سالمیت کے لیے دعا کرے بیرونی خطرات اندرونی سازشوں سے اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے تو اس طرح مطلب کہ یہ جشن آزادی منانا چاہیے وہ تو جشن بربادی ہو رہا ہوتا ہے جس طرح ہمارے یہاں منانے کا اکثر جو انداز آج سے نہیں شروع سے ہی دیکھا ہے تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے ہمارے گناہوں کی سزاؤں کا سلسلہ بھی شاید چل رہا ہو طرح طرح کی آفتیں مصیبتیں آ ہی رہی ہیں نا کون کہتا ہے کہ ہم سکھی ہیں ہر فرد یہاں ایسا لگتا ہے دکھی ہے یعنی کبھی اللہ نہ کرے سیلاب آتا ہے تو کبھی شدید بارشیں آ رہی ہیں تو اب یہ کہ رہی سی کسر مہنگائی نے توڑ دی ہماری کمر ہی توڑ دی نا مہنگائی نے تو اس طرح مطلب یہ کہ ناشکریاں کرنے سے تو یہی ہونا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور صحیح معنوں میں جشن آزادی منانے کا حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری آئیں گی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملیں گی اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا جو اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے سنتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثرات ہم میں بھی محسوس ہوتے ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں کافی ایسے طبقات ہیں جو اگر اس موضوع کو لیں اور اس کو باقاعدہ عام کریں یعنی مساجد میں ممبر و محراب کے ذریعے اسی طرح جیسے کہ وکلا وغیرہ کا بھی جیسے ہمارا اجتماع جاری ہے تو یہ اپنے اپنے یہاں پر ڈاکٹرز اپنے اپنے طور پر اسی طرح اور پروفیشنلز ہیں وہ اپنے اپنے طور پر جنہیں بھی اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ اثر اور اثر و رسوخ عطا فرمایا ہے یا جو بھی اس طرح کی کوئی معاشرے کے اندر کوئی اثر رکھتے ہیں ان سب کو اس طرح کی باتوں کو کرنا چاہیے، اور اسپیشلی میں خاص طور پر والدین کے تعلق سے اگر آپ فرمائیں کہ والدین چاہیں تو اپنی اولاد کو اس حوالے سے کافی ذہن دے سکتے ہیں، اور جیسے کہ اس وقت کل 14 اگست ہے، کل رات کو 12 بجے کے بعد 14 اگست شروع ہو جائے گی، تو پھر 14 اگست ہے، تو اب جو اس طرح کا یہ اس عجیب و غریب قسم کے باجے اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو بڑے عجیب و غریب کوفت ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات، تو اس میں سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنے کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
اب جن طبقوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں اکثر حصہ تو خود ہی اللہ گلے میں شریک ہوتا ہے، تو یہ کیا دوسروں کی اصلاح کرے گا؟ باپ بھنگڑا ڈال رہا ہے تو ماں دیکھنے گئی ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، تو ہاں مطلب جو درد مند لوگ جو ہیں، درد رکھنے والے جو شریعت کو سمجھتے ہیں، جس کے دلوں میں خوف خدا ہے، تو وہ اگر اس کا بیڑا اٹھائے نا، اور جشن آزادی آنے سے پہلے، وقت سے پہلے سمجھانا شروع کر دیں، تو پھر فرق پڑے گا. اب این 14 اگست کو ہم سمجھانے بیٹھیں گے تو یہ تو ویسے بھنگڑے ڈال رہے ہوں گے اور میوزک پر وہ ٹانگے چرکا رہے ہوں گے، یہ کہاں آپ کی سنیں گے؟ پہلے سے اگر ہمارے سمجھو کہ 14 اگست سے پہلے جو جمعہ آئے اب وہ گزر گیا، تو اس جمعے کو ہر خطیب ہمارا جو ہے مطلب یہ امت کو سمجھائے کہ دیکھو جشن آزادی منانے کا طریقہ یہ نہیں، اور یہ ہے، اور گناہوں سے ڈرائے تو فائدہ ہو سکتا ہے. پھر اب 2-4 آدمی سمجھائیں گے تو اتنا زیادہ کم اثر پڑے گا، سارے مل کر اگر ہر مسجد میں یہ مطلب ہو جائے نا تو بہت فرق پڑے گا سمجھانے کا انداز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انسانوں سے قبل دنیا میں دوسری کوئی مخلوق بھی آباد تھی، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائے کہ دنیا میں پہلے کون سی مخلوق آباد تھی؟
جنات پرانی مخلوق ہیں، یہ دنیا میں پہلے تھے انسان کے اترنے سے پہلے، غالباً جنات تھے اگر میں بھولا نہیں ہوں تو مجھے توجہ دلا دیجئے گا.
ایسا ہی لکھا ہوا ہے
جنات تھے نا پہلے،
ایسا ہی لکھا ہوا ہے کہ پہلے جنات تھے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اس طرح مختلف اقوام پر ماضی میں مختلف پر عذابات نازل ہوئے، اسی طرح پہلے جنات پر بھی عذابات نازل ہونے کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے.
کوئی عذاب نازل کرنے والا ہی واقعہ تھا جس میں یہ ابلیس جو کہلاتا ہے یہ جن تھا، اور یہ پھر فرشتے اسے لے کر آئے تھے، اور یہ اسی طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ سارا سلسلہ چلا، اور پھر آخر کا یہ سرکش ہوا.
میرا میرے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میت کی تصویر بنانا کیسا؟
مرے ہوئے انسان کی جو مطلب جس کا چہرہ یعنی کہ مردہ ہونے کی حکایت کرتا ہے، حدیث پاک میں زیرو کی تصویر منع ہے جس کے اندر روح ہو جان ہو، تو اب یہ تصویر دیکھنے سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ یہ ہے ہی مرا ہوا، تو یہ تصویر وہ ممانت والی تصویر نہیں ہے، اس کو یہ جائز ہے. مفتی صاحب مزید اگر رہنمائی فرما دیں.
جی ہاں یہی حکم ہے.
جیسے میت کا آخری دیدار کرواتے ہیں تو اس وقت تصویر بن گئی، تو نظر آ رہی ہے دیکھنے سے کہ وہ مرا ہوا ہے، تو جائز ہے.
حضور اس میں یہ بھی یہ رہنمائی فرمائیے کہ اس طرح کی جو تصاویر ہوتی ہیں وہ کیا بعد میں کوئی تجدید حزن کا باعث بنتی ہیں کہ اس کو دیکھ کر حزن کی کیفیت یا اس طرح کا غم تازہ ہونا؟
اس طرح کی تصویر لوگ رکھتے نہیں ہیں، فریم کرا کے آج تک دیکھا نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے، شادیوں کی تصویریں رکھتے ہیں، دلہن کی بھی رکھیں گے، جو کہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہے، گناہ کے ساتھ ساتھ مطلب ایک مینٹلٹی کا بھی اس میں اظہار ہے سامنے والوں کی، جو ایسا کرتے ہیں فوراً توبہ کر کے اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ میت کی تصویر کوئی رکھتا نہیں ہے، البتہ اس کو ایسی تصویر رکھے اور دیکھ دیکھ کر غم کو تازہ کرتا رہے تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تجدید حسن منے وہ رینیو کرنا، غم رینیو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
کیا یہ اسی صورت میں ہی منع کیا جائے گا کہ جیسے موبائل میں عموماً رکھ لیتے ہیں، تو موبائل میں جیسے کہ محفوظ کر لی ہے، اب ایک تو دیکھ رہے ہیں تو ایک یاد تازہ ہونا ہے، کہ یاد تازہ ہونے کے طور پر اور اگر کو واقعی دیکھنے سے غم تازہ ہوتا ہے، تو ان یاد تازہ ہونے میں غم تازہ ہونے میں ان دونوں کے فرق کے ساتھ حکم بیان کیا جائے گا حضور؟
اصل وہ آپ جس طرح فرما رہے نا کہ یہ آخری دیدار والی تصویر کوئی موبائل میں رکھے، تو میں نے ابھی تک دیکھا سنا نہیں ہے۔ اور ہاں احرام کی رکھیں گے، اب وہ حج کے لیے بھلے وفات پا گئے، حج کے لیے گئے تھے وہ رکھیں گے، کبھی گجرا پہنا ہے کسی موقع پر تو وہ رکھیں گے، تو ایسی یادگار تصویریں جس میں خوشی کا اظہار ہو، خوشگوار تصویریں یہ رکھتے ہیں لوگ۔ تو اب اس کو دیکھنے سے تجدید حسن کا چانس کم ہے، اب بھی اگر دیکھنے سے گناہ غم تازہ ہوتا ہے، باپ بھلے خوشحال ہے ابھی اس کو دیکھتے ہوئے، لیکن اب اس کا غم تازہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے بچنا ہوگا۔
تو پھر حضور اس میں صرف میت کی تصویر کو خاص کیوں کیا جا سکتا ہے؟ اب مثال کے طور پر کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کی اپنی اور اس اپنے باپ بیٹے کی ہی اگر کوئی ایسی یادگار تصویر ہے اور اس نے محفوظ کر لی اپنے موبائل کے اندر اور وہ دیکھتا ہے اور اس کو والد صاحب کی یاد غم تازہ کروا دیتی ہے، تو بھی یہی حکم ہوگا؟ بعض اوقات تو لوگ اپنی امی کے ساتھ بھی تصویریں یا گھر کے اسی خواتین کے ساتھ، اب تو دنیا سے چلی گئی نا، اب تو جب وہ زندہ تھی ان زندہ ہونے والی تصویر کو اس وقت لانا دکھانا یا اپنے ساتھ رکھنا، اگر اس سے بھی یہ ساری کیفیت پیدا ہوتی ہیں تو بھی اس سے بچنے کا ہی حکم دیا جائے گا حضور؟
جی ہاں، بلکہ اگر گفتگو سے بھی کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے ارادتاً ایسی گفتگو لاتے ہیں جس سے غم تازہ ہو، تو اس کی بھی ممانعت ہے۔
حضور کسی دیکھنے سننے والے کو اگر ابھی آپ کی ان باتوں سے بڑی حیرت ہوتی ہو کہ یار یہ کیا بات ہوئی یار، غم تازہ ہو نے تصویر نہیں رکھ سکتے نے یہ نہیں کر سکتے نے، یہ تو بالکل ہر طرف سے بند کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، تو یہ کہاں، یہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہم نے تو زندگی گزار دی ہے، داڑھی تو شاید ان کی ہوتی تو اتنا منع نہ کرتے مگر سر کے بال سفید ہو گئے ان کے، تو اس طرح کا اگر کوئی ایسا ہوتا ہے، بلکہ بھوئیں بھی سفید ہو جاتی ہیں مگر داڑھی تو رکھی نہیں کہ داڑھی کے بال بھی سفید ہوتے، تو ایسی صورت میں اگر یہ کہیں گے یار یہ کہاں سے لے کر آ جاتے باتیں، تو ان کو کس طرح مطمئن کریں گے؟
نہیں تو انہوں نے دینی کتابیں کتنی پڑھی ہیں یہ غور فرما لیں، تفسیر کی کون کون سی کتاب پڑھی ہے، حدیث پاک کی شرح کون کون سی پڑھی ہے، کتنے علماء کی زیارت کی اور ان کی صحبت اختیار کی ہے، تو ہر جگہ صفر ہی نظر آ رہا ہے،
ہر جمعہ
جب ہر جگہ صفر نظر آ رہا ہے تو دینی معلومات میں بھی صفر ہی رہتا ہے، تو اس لیے وہ حیرت ہوتی رہتی ہے، ہر بات نئی لگتی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سنی، تو آپ نے نہیں سنی تو کوئی دلیل تھوڑی ہے اس کے غلط ہونے کی،
زندگی
سارا دین آپ کو تو نہیں معلوم نا
حضور، زندگی نکل گئی ہے جمعہ پڑھتے پڑھتے اور مطلب تقریریں سنتے سنتے، بیان کیسیڈے سنی، اتنا سنا ہے، کبھی کسی سے نہیں سنا،
تو بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر تقریر میں کی جائے، ضروری نہیں ہے، تو یہ تو کبھی کبھار یہ مدنی مذاکرے میں چونکہ یہ سارا معاملہ ٹیکنیکلر ہوتا ہے، رنگ برنگے سوال ہوتے ہیں، رنگ برنگے جوابات ہوتے ہیں، تو یہ جس طرح معلومات کا مدنی مذاکرے کے ذریعے انداز ہے وہ ایک اپنا منفرد انداز ہے، تو یہ اگر سنتے رہیں گے تو سب ڈاؤن لوڈ کر کے آپ سن سکتے ہیں، اس پہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں، تو انشاءاللہ اس طرح کی معلومات اللہ کرے گا تو ہوتی رہے گی، پھر بھی اگر سارے مدنی مذاکرے بھی کوئی سن لے تو اس میں بھی یقیناً سارا دین تو نہیں ہے اور معلومات کا تو وسیع بہت وسیع نظام ہے، مسائل کا تو بال سے باریک مسائل ہیں، کروڑوں اربوں مسائل ہیں، پھر روزانہ ہزاروں لاکھوں مسائل نئے پیدا ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں، اور تجدید یعنی کہ مطلب جدید مسائل، اس کا حل ظاہر ہے ہم عوام تو نہیں کر سکتے، اس لیے بڑے بڑے علماء پھر اس کا حل نکالتے ہیں۔ تو یہ بولنا نہیں چاہیے ہم نے کبھی نہیں سنا، ہم نے نہیں سنا اس لیے غلط ہے یہ توبہ، یہ بہت بڑی جرات ہے۔
سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اذان علی نام رکھنا شریعت کے مطابق یہ جائز ہے یا نہیں؟
اذان علی
جی،
حضرت علی کی اذان اگر یہ مراد ہے تو ماننا تو برے نہیں ہے، یہ ماننا تو اچھے ہی بن رہے ہیں۔ نام منع وہ ہوتا ہے جس کے معنی برے ہوتے ہیں، یا اپنی تعریف پائی جائے اپنے منہ میں مٹھو، نہیں اس کو بھی منع کیا گیا ہے، لیکن وہ برا نام جو ہے نا اس کی سختی ہے، ممانعت میں وہ زیادہ سخت ہے۔ اذان علی میں تو بظاہر تو کوئی مجھے تو حرج نہیں لگتا، مفتی صاحب جیسے فرمائیں۔
حضور یہ اذان نام نہیں ہے، یعنی جیسے کئی نام ہوتے ہیں، احمد نام ہے اس کے ساتھ علی لگنے ہیں، احمد علی یعنی بیسک نام انہوں نے احمد رکھا۔ اب اذان نام صرف نام تو یہ ہے، یعنی کچھ آگے یا پیچھے ملانے کے لیے بعض اوقات جیسے کئی ناموں کے شروع میں نام محمد یہ یا آخر میں احمد یا علی یہ اضافہ ہوتا ہے، بیسک تو یہ اذان علی یہ اضافت والا نہیں ہے، یعنی لگ رہی ہے اذان صرف نام ہے۔ اور اذان اسی طرح دینی جو ہمارے شاعر ہیں چاہے نمازوں کے نام ہیں، اذان ہے دیگر اور اس طرح کی، تو اس پر نام رکھنا کیسا ہے؟
اب مجھے تو میں اس کی ممانعت پڑھی نہیں ہے، اور یہ کہ مرکب نام رکھنا یہ ہمارے معاشرے میں ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام کے نام مرکب نہیں ہوتے تھے، وہ واحد میں ہوتے تھے، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی احمد محمد محمود حامد اور مطلب ہزاروں نام ہیں، تو یہ سنگل 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 ہے، ہمارے یہاں ڈبل 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 ہو رہا ہے، مرکب ہے، تو اس میں کوئی شرن ہر نام میں حرج نہیں ہے، کہیں کہیں حرج ہوتی ہے، لیکن اذان علی میں مطلب کوئی اب مجھے پتا نہیں ہے اس کے بارے میں، وہ پڑھا نہیں ہے، تو جیسے آپ فرمائیں۔
جو آپ نے فرمایا وہ درست ہے، اس میں کوئی ممانعت کی وجہ موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسے منع کیا جائے۔
جی جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ آج کل رواج ہے نوجوانوں کے اندر بھی اور اڈھیر عمر لوگوں کے اندر بھی کہ ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں جس میں گھٹنے ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں حضور آپ کیا فرماتے ہیں، کیا ایسے نماز ہو جائے گی؟
اس طرح کا لباس جس میں گھٹنے لوگوں پر ظاہر ہو رہے ہیں، بلکہ الگ اکیلے میں بھی ستر بلا ضرورت کھولنا یہ جائز نہیں ہے، تو اس طرح کا لباس پھر جائز نہ ہوا۔ اب رہا نماز، تو صرف دو گھٹنے کھلے ہوئے ہیں نماز میں، تو یہ ستر کا جتنا حصہ نماز میں کھلنے سے نماز ٹوٹتی ہے فاسد ہوتی ہے، یہ اتنا حصہ اس کا بنتا نہیں ہے، تو یہ اس لیے وہ دونوں گھٹنے بھی کھلے ہوں تو نماز نہیں ٹوٹے گی، جو مجھے یاد پڑتا ہے مسئلہ وہ میں نے عرض کیا۔ البتہ یہ کہ کھلے ہوئے گھٹنوں کی طرف دوسروں کا دیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔
گھٹنوں کے تعلق سے جو آپ نے فرمایا تھا بارِ شریعت میں یہی ہے کہ اگر گھٹنا کھلا ہو بلکہ اگر دونوں گھٹنے بھی کھلے ہوں تو نماز ہو جائے گی،
الحمدللہ، مگر خود گھٹنے کھلے رکھنا یہ ناجائز ہے، جس طرح لوگ یہ گھٹنے کھلے رکھ کر یہ چڈیاں پہن کر یا ہاف پینٹ پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں یہ گناہگار ہیں، اور ان کی طرف نظر کرنا ان کے ننگے گھٹنے دیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔
اس کو بھی اگر ہمارے دیکھنے سننے والے اگر اس میسج کو عام کریں، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہاف پینٹ پہننے والے اور اس طرح کے شارٹس پہننے والے مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں، لیکن آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے محلے میں علاقے میں وغیرہ وغیرہ آپ کے سامنے ایسے لوگ آتے تو ہوں گے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کوئی اچھی انداز سے ان کی وہ تو کیسے سمجھا ان کو؟ اب کوئی آ گیا سامنے آدھے, اب اس کو یوں دیکھ کر کہیں گے دیکھیں آپ کا یہ جو گھٹنا ہے نا, یہ جو نظر آ رہا ہے نا, یہ جو نظر آ رہا ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. اب وہ نظر آ رہا ہے تو یہ نظر جمع کر ہی نظر آ رہا ہے سارا ان کو, اور پھر کس انداز سے سمجھا بھائی یہ کیا آدھے ننگیوں کو گھوم رہے ہو, کیا پتہ ہے کہ نہیں ہے کچھ, یوں کر کے انداز کیا ہو. اب جو ایسا آتا ہے وہ اتنا زیادہ مذہبی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا, تو اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ وہ اس عمل کو چھوڑ دے, ہمارا انداز سمجھانے کا کیسا ہو؟
اچھا اول تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی گلدست مدنی گلدستہ بنے گا, تو میں یہ درخواست کروں گا کہ جو اب مسئلہ دریافت کیا گیا کہ دو گھٹنے کھلے ہوں تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, تو اب پوچھا تو میں نے جو جواب مجھے یاد تھا وہ اس کا مسئلہ وہ عرض کیا, بہار شریعت سے بھی تصدیق ہو گئی, لیکن اس کا مدنی گلدستہ جاری نہ کیا جائے کہ اس سے نہیں, شیطان ہے نا یہ بے باکی دلائے گا کہ نماز ہو جاتی ہے یار کیا مسئلہ ہے اس میں, تو نماز ہو جاتی ہے تو آپ کو میں کیا بتاؤں, بالکل مادرزاد ننگے کی بھی نماز ہو جاتی ہے, کب اس کی صورتیں اور اس کا طریقہ نماز پڑھنے کا, تو اس کا مطلب مادرزاد ننگے گھومیں گے کوئی بازار میں, تو اس لیے وہ یہ شیطان جو ہے نا ان کو مطلب یعنی علم ہوتا نہیں ہے نا, تو وہ کہیں مسجدوں میں پھر یہ اب گھٹنوں والے نظر آتے رہیں گے, بڑھ جائیں گے حوالہ مدنی چینل کا جائے گا, لوگ پھر اس پہ ہو سکتا ہے یہ باتیں بھی بنائیں گے مسائل کی معلومات کی کمی کی بنا پر, جو زیادہ شدت جن میں ہوتی ہے وہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ان کے پاس جواب تو کسی کے پاس ہوگا نہیں, بہار شریعت کا سب نے نام بھی نہیں سنا ہوتا, یہ فقہ حنفی کی اردو زبان میں بے مثال کتاب ہے, ایسی کتاب آج تک کسی نے نہیں لکھی اردو زبان میں, حنفی فقہ حنفی کی کتاب, تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ گھٹنے کھلے رکھنا یہ جس طرح لوگ کھلے رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں یہ ہے گناہ, مسجد میں گھسا تو ذرا مسجد تو حرمت کی جگہ ہے, تو مسجد میں گناہ اور سخت گناہ ہو جاتا ہے کہ وہ ادب کی جگہ ہے احترام کی جگہ ہے, تو اس لیے وہ مسجد میں بھی نہ آئے اس حال میں, باہر بھی نہ نکلے, اکیلے میں بھی بلا ضرورت گھٹنا کھولنا یہ جائز نہیں ہے, ستر کھولنا ناف کے نیچے سے لے کر, ناف اس میں داخل نہیں ہے, ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت یہ بدن کا چاروں طرف کا جو گولائی کا حصہ ہے نا یہ سب کے سب ستر عورت کہلاتا ہے, چھپانے کی چیز ہے یہ اور اس کا چھپانا ضروری ہے, بلا ضرورت ان کو کھولنا جائز نہیں ہے, اور دوسرا اس کھلے پر نظر کرے تو وہ بھی گناہگار ہے, نہ ایسا لباس پہننے کی اجازت ہے کہ جو ایک دم چپکا ہوا ہو اور جو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے ستر اس کی بالکل یہ دیکھے وہ حیعت یعنی اس کی کیفیت ظاہر کرتا ہو, اس طرح کا چپکا ہوا لباس یہ بھی اس کی بھی ممانعت ہے کہ نہ پہنے اور لوگ اس کی طرف دیکھیں بھی نہیں, عورتوں کے لیے معاملہ اور سخت ہے, لیکن اب تو عورتیں بھی بچڑیاں اور ہاف پینٹ پہنتی ہیں, جائیں تو جائیں کہاں مدینے, مدینے میں ایسا نہیں ہے, اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے, لیکن ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے, گلیوں بازاروں میں اس طرح کے ماحول کہیں کہیں ہوتے ہیں, باہر ملکوں میں تو زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کے ماحول, تو یہ کہ آدمی جتنا ہو سکے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے, یہ تو ہم کہیں گے نہیں کہ گھر سے باہر نکلنا ہی گناہ ہے, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, ظاہر ہے باہر نکلنا جائز ہے, مسجد بازاروں میں ہوتی ہے ایسے علاقوں میں ہوتی ہے, جماعت میں واجب رہے گی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے, نگاہ نیچی کرنے سے اگر گھٹنے نظر آتے ہیں کسی کے تو نگاہ سامنے رکھے تو نظر نہیں آئیں گے, اونچی رکھے یعنی مطلب یہ کہ دائیں دیکھ لے بائیں دیکھ لے آنکھیں بند کر لے, یعنی جو بھی جن چیزوں کو شریعت نے دیکھنا ناجائز قرار دیا ہے ان کو دیکھنے سے خود کو بچا لے, اب ہر طرح سے بندے نے بچایا پھر بھی نظر پڑ گئی ہے वो ठीक है, अभी इसको अब गुनाह नहीं कहेंगे, अब वो बेचारा वो तो पूरी कोशिश कर रहा है, अब करे क्या। तो इसलिए बाहर निकलने की तो ममारत नहीं की जाएगी, और बिल्कुल देखना जानबूझकर नहीं देखना है। जैसे औरत पर पहली नजर माफ है हदीस पाक में, तो पहली नजर जो बेख्तियार पड़ गई और फौरन लौटा ली तो माफ है। तो जो अपनी निगाह की हिफाजत हर सूरत में हर तरह से हर मुमकिन अंदाज में करनी है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, घुटने खोलना नाजायज है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि राने भी खोलना, राने खोलना इससे ज्यादा सख्त हुक्म है, ये बता दूं आपको। और फिर सत्र गलीज कहलाता है, जिनको अंदाजा वो समझ गए, इनका खोलना और ज्यादा नाजायज। तो ये सबसे मतलब बचना है। तो लोग चड्डियां राने घुटने तो खोलते हैं, खैर वो ये गलत करते हैं, इस तरह गलियों बाजारों में घूम रहे होते हैं। तो जिनसे मुमकिन हो इनको समझाए कि इसके मतलब शरीयत में ममानत है, और सख्ती तो कर नहीं सकता हर आदमी, सख्ती करने जाएगा तो लड़ाई हो जाएगी। हकीम है जहां हुक्म है सख्ती का, वहां सख्ती कर सकता है, तब वो हकीमों का दौर भी ना रहा। पहले फारूक आजम थे रजी अल्लाह अन्हु, दुर्रा लहराते थे, किसी के मजाल नहीं थी कि इस तरह की हरकत कर जाए, अब तो वो दौर नहीं है ना। दुर्रा मीनिंग हंटर। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
या सय्यदी, ये इरशाद फरमाइए कि जैसे मस्जिद के अंदर 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ और दीगर महाफिल का इनेकाद किया जाता है, तो या सय्यदी जश्न आज़ादी यौम पाकिस्तान के सिलसिले में भी क्या मस्जिद के अंदर महफिल नात का इनेकाद किया जा सकता है? इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाइए, मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, तमाम जिम्मेदारान के लिए बख्शिश की दुआ भी फरमा दीजिए।
अल्लाह अकबर। नात खानी तो हमारे यहाँ मतलब मस्जिदों में इसका उर्फ मौजूद है, तो बेशक जश्न आज़ादी के उन्वान पर कोई नात खानी करता है या कुरान खानी करता है तो ये कार्य सवाब है, और इसका तो बिल्कुल रवाज डाला जाए ताकि जो फंक्शन वगैरह से लोग दूर हटकर इसमें शरीक हो जाएं, शुक्राने के नवाफिल पढ़े जाएं, दुरूद खानी की जाए, तो ये अच्छे काम है। हम अच्छे काम ही की तो हम तरगीब दे रहे हैं, ये हम लोग बुराइयों से निकले हैं, म्यूजिकल प्रोग्रामों से निकल कर हम अल्लाह और रसूल के जिक्र वाले प्रोग्राम शुरू करें।
तो कल रात आशिका ने रसूल अपने मस्जिद में इत्तिमाम करें, इसका कुछ ना कुछ
जरूर करना चाहिए। कुरान ख्वानियां करें, दुरूद ख्वानियां करें, नात ख्वानियां करें। 14 अगस्त छुट्टी का दिन है, वरना क्या ये नहीं करेंगे ना हम, ये करने वाला काम ये छोड़ेंगे, ना करने वाले कामों में पड़ जाएंगे।
पीर को
इधर रखड़ना शुरू करेंगे, म्यूजिक की आवाज आएंगी, इसकी आवाज आएंगी, उसकी आवाज आएंगी। हमने तो मदरी काफिले की भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मूवमेंट चलाई है कि 12, 13, 14 अगस्त 3 दिन, 2 दिन छुट्टी है, इतवार पीर ऑफिशियली छुट्टी है, तो जुम्मा मिलाकर 3 दिन मदनी काफिले में सफर। तो आज तो हफ्ता है 12 अगस्त,
आज से
12, 13, 14 हाँ, तो मदनी काफिले काफी हो सकता है सफर कर भी गए होंगे। तो इस तरह मतलब ये कि मदनी काफिलों में सफर में गुजारे वक्त, और जो नहीं गया बजार, हर फर्द तो जाता नहीं है, तो मोहल्ले में सारे नमाजी थोड़ी जाते हैं, तो मोहल्ले मोहल्ले गली गली हर मस्जिद में जहन नसीब कुरान खानी हो, दुरूद खानी हो, नात खानी हो, और इस तरह मतलब ये कि मदीना मदीना हो जाएगा, कुछ ना नेकी की दावत का सिलसिला हो, नमाजियों के उनवान पर बयानात हो, सुन्नतों के उनवानात पर बयानात, गुनाहों से बचने के उनवानात पर मुख्तलिफ मसाजिद में उलमा अइम्मा किराम खतीब साहिबान अगर बयानात करते हैं, तो यार इससे अच्छा क्या काम है।
क्या کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 14 اگست جیسے پیر ہے تو ظہر کی نماز کے بعد شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے؟
جی ہاں، ظہر کے بعد
چھٹی
ظہر کا شکرانے کے نفل کا، جی ہاں جی ہاں، ہر جگہ مطلب دعوت اسلامی والے بھی ہر جگہ مسجد میں ظہر کا نفل پڑھے اللہ کا نام لے کر اور شکرانے کے نام پر، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور پیر شریف تو ویسے ہی روزہ رکھنا سنت ہے، اور ہمارے یہاں نیک اعمال کا رسالہ ہے، اس میں ہر پیر کا روزہ رکھنے کی ہمارے یہاں ترغیب ہے. تو 14 اگست اتفاق سے پیر کو، پیر شریف کو آ رہا ہے، تو آپ اس میں ایک نیت یہ شامل کر لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو آزاد وطن کی نعمت سے نوازا اس کے شکرانے میں ہم دو نفل روزہ رکھیں گے. تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ ویسے روزے کا جو معمول ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، نیت کا اضافہ ہو جائے گا اس میں. اور جو نہیں رکھتے وہ بھی 14 اگست کو روزہ رکھ لیں. روزہ رکھنے میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا یوں کچھ نڈھال سا ہوتا ہے، نڈھال سا ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف رغبت کچھ نہ کچھ کم ہو جاتی ہے، تو جو بھی گناہ بڑے پروگرام کی طرف جانے سے پاؤں رکیں گے.
کل
کام کرنے والے بنے ہم
جی،
تو کام ہزار ہیں یار جو شریعت کے مطابق ہیں، ہم کو کرنے ہی گناہ ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں.
اب ہر کوشش کی جاتی ہے کہ ہر سال ہم اس موقع پہ مدنی مذاکرہ بھی رکھیں تاکہ عاشقان رسول کو ہم اپنے یہاں جمع کر سکیں، علم دین سیکھیں، اور وہیں پر رات کو جب 12 بجے ہوتے تو 14 اگست شروع ہو جاتی ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ کل رات کو خصوصیت کے ساتھ یوم آزادی کے موقع پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ جیسے 12 بجیں گے تو 14 اگست بھی شروع ہو جائے گی. اللہ پاک ہم شکر بھی ادا کریں گے اور اپنے ایک نئے عزم کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی دہرائی کریں گے کہ ہم نے اپنے وطن عزیز کی ہر طرح سے اس کے نقصان سے اس کو بچانا ہے اور اس طرح کی چیزیں. تو عقل تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ کل کے مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیجیے، اس کی دعوت کو عام کریں. جو نہیں فیدان مدینہ آ سکتے یا کہیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شرکت نہیں کر سکتے وہ گھروں پہ رہیں، باہر کا ماحول مہربانی کریں، باہر جو سڑکوں کا جو ماحول ہوتا ہے جو معلومات ہیں ہمیں، تو مہربانی کیجیے کہ اس ماحول سے خود کو بچائیں. خود کو بھی نقصان پہنچتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ تکالیف الگ لوگوں تک پہنچتی ہے اور عجیب و غریب ماحول ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں وطن، ہم نے جو یہ آزادی جو ہم نے حاصل کی ہے اور جو وطن عزیز ہے، یہ یقیناً ایک اسلام و دین کے نام پر یہ وطن آزاد ہوا تاکہ یہاں اسلام کے اور دین کے مطابق عمل کا معاملہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر انداز سے کیا جا سکے. تو اپنے اندر ہم اسلام و دین کے تعلق سے انداز پیدا کریں. تو کل ضرور مدنی مذاکرے میں شرکت کیجیے گا انشاءاللہ. کل رات بھی 9:30 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا
انشاءاللہ.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں،
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.
هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله تريد لك ثواب واسمي عشر ثواب. إمام حسين رضي الله تعالى عنه، إمام حسين رضي الله تعالى عنه، وشهداء فرض الله بكتا. آمين.
صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله
يا سلام يا سلام يا سلام
باكستان جمعت لك يا لا إله إلا الله قولهما للعلومة محمد رسول الله
باكستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رحمہ محمد رسول اللہ
ہر صحابی یہ نبی
جنتی جنتی
ہر زوجہ نبی
جنتی جنتی
چار یارہ نے نبی
جے نبی جے نبی
سب مل کے درخت
لگائے درخت بنا
ماشاء اللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں اور بچیوں کی ادائیں ست کروڑ مرحبا اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام آمین اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے اور اپنے ان کو اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی خاندان والوں کے ساتھ بار بار
مختلف
نصیب کرے بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے آمین
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علی محمد
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جو کہ وکلا اور کورٹ سٹاف میں کام کرتا ہے. آج ماشاءاللہ عز و جل اس شعبے سے تعلق رکھنے والے پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، کے پی کے سے عاشقان رسول ایک اچھی تعداد میں حاضر ہوئے ہیں اور ان کے کچھ سوالات بھی ہیں. یہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں سوالات عرض کرنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم. امیر محمد ارشاد سلیمان.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد ارشاد سلیمان ایڈوکیٹ کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جھوٹی گواہی دینے کے کیا نقصانات ہیں؟
جھوٹی گواہی دینا ذرا جھوٹ ہے، گناہ ہے اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کی اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں کہ اس میں مجرم سزا سے نکل جائے گا، بیچارہ جو مجرم نہیں ہے وہ جیل کے سریوں کے پیچھے چلا جائے گا جھوٹی گواہی کی وجہ سے، کسی کے مال پر قبضہ ہو جائے گا جھوٹی گواہی کی وجہ سے، کوئی حرام میں مطلب یہ لے کے مبتلا ہو جائے گا، حرام مال لے لے گا، ہزار گناہ ہوتے ہیں. تو یہ بعض اوقات یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، وکلا ہوتے ہیں یا کورٹ کا عملہ ہوتا ہے، اس طرح کے گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں، گواہ بھی کرائے پہ مل جاتے ہیں جھوٹ بولنے والے، جھوٹی گواہی دینے والے. یا بھی تو یہ ترنے والے گلے سے نیچے اتر رہے ہیں لیکن یہ سب پیٹ میں آگ جمع ہو رہی ہے. ان قریب یہ مطلب دھماکے کے ساتھ یہ سارا نظام دھرم برم کریں گے اس کا جب یہ دنیا سے جائے گا. بلکہ بعض جیتے جی بھی ایسے امراض میں یہ مبتلا ہو سکتا ہے، ایسی بیماریاں، ایسی پریشانیاں، ایسے دکھ درد اس کو کہ پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا بندہ. تو آدمی حق حلال کا کھائے، تھوڑا کھائے، حق حلال کا کھائے اور کسی کا حق مار کے نہ کھائے اور جھوٹ بول کر دغا دے کر دھوکہ دے کر نہ کھائے. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کی تفسیر یہ کہ جس بات کا علم ہے اس کے پیچھے نہ پڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ مت نہ کہو کہ میں نے سنا ہے. ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو. بہرحال تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال یعنی باتوں کی ممانعت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالی اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا. حوالہ ابن ماجہ کتاب الاحکام باب شہادت الزور، یعنی کہ شہادت الزور معنی جھوٹی گواہی، نے باب کا نام ہی چیپٹر کا نام ہی ہے جھوٹی گواہی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں خود بھی جانتا نہ ہو، تو اللہ پاک اسے جہنم کے ایک مقام ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک اور اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ملک محمد رفیق ایڈوکیٹ سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا پیارے بابا جان سے سوال ہے کہ ایک وکیل کو کیسا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ایک وکیل دعوت اسلامی کے لوگوں سے مل کر دین کا کام کیسے کرے، کیا اس کے لیے کوئی اسپیشل جدول ہوگا؟
دیکھیے، وکیل ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر یا کسی بھی شعبے سے وابستہ مسلمان، تو مسلمان اللہ اور رسول کے احکام کا مکلف اور پابند ہے، اور اس نے ہر کام کرنے سے پہلے ظاہر غور کرنا ہے کہ اس کے بارے میں میرا اسلام کیا کہتا ہے. اگر اسلام اجازت دیتا ہے تو کرے، اسلام منع کرتا ہے تو رک جائے. تو شریعت کے احکام سب کو لاگو پڑتے ہیں، اس طرح وکیلوں کو بھی لاگو پڑتے ہیں. وکیل کا پیشہ یوں بڑا ہے رسک کی وجہ سے، واقعی یعنی کہ اس میں آپ کو سمجھتے ہیں جو وکلا ہے کتنا رسکی ہے، لیکن کرنا تو وہی ہے کام جس کو اللہ رسول نے اجازت سے مشرف کیا. باقی جو اجازت جس کام کی نہیں ہے وہ تو کچھ بھی ہو جائے، کرنا تو ہے نہیں، بچنا. اللہ پاک ہم سب کو حلال و آسان روزی عطا فرمائے، اور جھوٹ دغا فریب اور مسلمانوں کی حق تلفیوں سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مزید ہے کہ دعوت اسلامی کا کام، تو اس میں اب ظاہر کہ وکیل بھی ہے، تو مطلب ایک معاشرے کا فرد ہی ہے، کوئی الگ سے مخلوق تو ہے نہیں. تو جس طرح عام لوگ نماز پڑھتے ہیں وکیل کو بھی نماز پڑھنی ہے. یہ دیگر سنتوں پر عمل کا معاملہ، دیگر کاموں کا معاملہ، تو ان کو بھی دعوت اسلامی والے جس طرح ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دیں اور مدنی مذاکرے سنیں، تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنتیں سیکھنے سکھانے والے جو ہیں ان میں سفر کریں. اللہ توفیق دے تو 12 ماہ کے لیے سفر کریں، 25 ماہ کے لیے سفر کریں، ورنہ 1 مہینے کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلہ تو اپنے اوپر بالکل لاگو کر لیں، یہ تو میرے کو سفر کرنا ہی ہے. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے، اندر اصلاح ہوتی رہے گی، خوف خدا بڑھتا رہے گا، اور گناہوں سے بچنے کا مزید ذہن پکا ہوگا، نیکیوں کی طرف مزید ذہن پختہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اس طرح معاشرے کے دیگر لوگوں سے سنا جاتا ہے کہ یار بات تو آپ کی درست ہے، کرنا چاہیے، اور بالکل کرنا چاہیے، بہت اچھی بات کی، وقت نہیں ہے یار، ٹائم کے اتنے مسائل ہیں، آپ کو کیا بتائیں حضور، بڑا مطلب بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل. ایک تو آپ کو پتہ ہے نا مہنگائی کتنی ہے، پھر گھر بار بچے، اور پھر اور جاب تو کام، تو پھر جیسا کہ وکیل صاحب کہیں تو کیسز، تو پتہ نہیں یار کیا. اب کلائنٹ آتے تو پتہ نہیں اتنی دیر کلائنٹ لے لیتے ہیں، رہ جاتا ہے پھر ڈیٹیں تو یہ اور وہ، ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا. بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن اب ٹائم کا بڑا مسئلہ ہے، ٹائم کہاں سے نکالے، کیا جواب دیں؟
ڈیوٹی تو کون نہیں دیتا، کوئی دین کا کام وہی کرے جو بالکل بے روزگار ہو، بیکار ہو، تو بھاگ دوڑ تو سبھی کرتے ہیں، جو بھی نوکری کرتا ہے تو بھاگ دوڑ تو کرتا ہی ہے نا. یس، چلو آفس میں اگر بیٹھنے کی نوکری ہے تو وہ بیٹھا تو رہتا ہے نا وہاں، تو جو جہاں بھی ہے جس حال میں بھی ہے وہ دین کا کام کر تو سکتا ہے. سر وہ کرنے والا چاہیے، شادیوں کے ولیمے میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، وکیل صاحب کھانے کی دعوت قبول فرماتے کہ نہیں فرماتے نا؟ وہ ہماری بہت پرانی مطلب کہاوت ہے، ہمارے گھروں میں یہ گھریلو کہاوت ہے، بھوک کام کرے گی سر دکھتا، بھوک کھانا کھائے گی بڑی تگاڑی. وہ کام کا بولو تو سر دکھے، کھانے کا بولو تو یہ چھوٹی پلیٹ نہیں چلے گی، بڑا تال چاہیے. تو اس لیے جس کو کام کرنا ہے اس کے لیے راستے ہزار، جان ہتھیلی پر لے کر بھی وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں. کیسے کیسے بعض اوقات علاقوں میں اسلامی بھائی جا کر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات دھمکیاں ملتی ہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بات جن کو نہیں کرنا، پھولوں کے سیج پر بیٹھ کر بھی نہیں کرتے، جن کو کرنا ہے کانٹوں کی باڑ سے الجھتے ہوئے بھی وہ نکل جاتے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام نے کیسی کیسی قربانیاں دی، جانے ہتھیلیاں لے کر نکلتے ہی تھے نا رائے خدا میں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دین کی راہ میں ستایا گیا ہوں، غالب اسی مضمون کی حدیث پاک ہے. تو یوں مطلب یہ کہ کیا مصروفیت، کیا نوکری، کیا تجارت، ہر صورت میں ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، وقت نکل جائے گا. ڈبل 12 گھنٹے کوئی بھی کام نہیں کرتا، فکس اوقات ہوتے ہیں اسی میں کام کرتا ہے، اس کے علاوہ کام نہیں کرتا آدمی. بس تو پھر دین کا کام کرے، اس دوران بھی کام کر سکتا ہے وکیل، اپنی پریکٹس کے دوران بھی. کوئی اگر آپ سے کمزور کام کروانا چاہتا ہے اس کو آپ سمجھانا شروع کر دیں کہ میں تو یہ نہیں کروں گا، آپ کسی اور سے بھی مت کروائیں، کہ یہ مسائل تو جب تک دم میں دم ہے یہ چلتے رہیں گے، ہمیں آخرت داؤ پہ نہیں لگانی، دنیا کا تھوڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ اپنی آخرت خراب نہیں کرنی. تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہوگی آپ کی طرف سے، یہ دیتے رہیں، دینی مطالعہ کریں تاکہ آپ کو مطلب نہیں کہ دوسروں کو سمجھانا آسان ہو.
حضور اگر اس طرح سب کو واپس بھیجتے رہیں گے تو پھر ہمارے پاس کلائنٹ بچے گا کیا؟ وہ آتے ہیں، سچے لوگ بھی آتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں آتے ہوں گے، لیکن اب یوں سب کو یہ سمجھا بجھا کے بھیج دیں گے تو ہمارا سے تو چلو چلا جائے گا، چلو میں نے بھیج دیا بھائی ہمیں آپ کا نہیں لے سکتا کیس، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، پھر کسی اور کے پاس تو جائے گا نا، وہ تو لے لے گا نا کیس، تو اب کوئی اور لے ہی لے گا تو یوں کہ مطلب لے ہی لے گا تو پھر کیا کرے.
اب کوئی مجمع میں کھڑا ہو جائے اجتماع میں، ایک پسٹن کھولے نکالے، ایک بلیٹ ہے اس میں، ایک بلیٹ ہے، کیا خیال ہے وکیل صاحب بھاگ کے کھڑے ہو جائیں گے؟ میرا سینہ حاضر ہے، اور کسی کو مت مارنا، مجھے مار لو اور چلے جاؤ. نہ بابا نہ، بھاگنے میں پہلے ہوں گے، یہ ہر ایک جان بچانے میں شاید دو چار کو کچل کر مار دیں گے. تو اپنے آپ کو جہنم پر پیش کر دینا کہ کوئی تو جہنم میں جائے گا تو چلو یار میں ہی کود جاتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو کرے گا وہ بھرے گا نا، ہم کیوں کریں یار اپنی آخرت کو خراب کرے؟ تو کوئی بھی کیوں کرے، ہم کسی کی تمنا کیوں کرے کہ وہ بھی کرے؟ موقع ملے ہمارے بس میں ہو تو اس کو بھی ہم روکے کہ وہ ایسا نہ کرے.
اسی طرح حضور کچھ وکیلوں کے پاس ایسے بھی کیس آتے ہوں گے کہ وکیلوں کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ حق پر ہیں اور ان کا حق دبایا جا رہا ہے، بعض اوقات یتیم ہوتے ہیں، بیوہ ہوتی ہیں، اور وہ آ کر بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری پراپرٹی پر یا ہمارے ورثے پر قبضہ ہو گیا ہے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور بڑے تکلیف میں ہوتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا کوٹا نہ ہو وکیل صاحب کے پاس کہ چلیں اگر 100 کیس کرتے تو اس میں 5 کیس میں فی سبیل اللہ بھی ایسے لوگوں کے کروں کہ جو واقعی مظلوم ہیں، حقدار ہیں، ان کے پاس رقم تک نہیں اپنے پیسے لینے کے لیے اور کسی ظالم نے اس کا حق دبا لیا ہے، تو شاید وہاں سے پیسے تو نہیں ملیں گے مگر وہ جو جھولی اٹھا کے دعائیں وہ اور اس کی فیملی دے گی تو شاید بہت سارے غم دور ہو جائیں گے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ہر بندہ تو وکیل کی رقم بھی نہیں دے سکتا.
ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے بہت کچھ بتا دیا، یہ تو ماشاءاللہ. یہ ڈاکٹر بھی ایسے خدا ترس ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب اپنا کوٹا رکھتے ہیں اور چند ڈاکٹر مل کر بھی اپنا کوئی مخصوص فنڈ قائم کرتے ہیں کہ اس سے یار ہم غریبوں کا، دکھیاروں کا فری علاج کریں گے یا کم چارج میں علاج کریں گے، سستی دوائیں دیں گے یا جس کو فری دینا ہو فری، اس طرح کرتے ہیں. تو عین ممکن ہے وکلا بھی یہ کرتے ہوں کہ ہر وکیل اگر اسی طرح سخت دل ہو تو یہ ہمارے پاس اتنے وکلا آئے کیوں؟ یہ وکلا آئے ہیں اس کا مطلب ان کو اللہ اور رسول سے محبت یقینی طور پر ہے، جبھی تو آئے نا، ان کو بھی اپنی آخرت کی فکر ہے جبھی تو آئے. تو اس طرح مطلب ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی ایسی کوئی ترکیب ہوگی بھی کہ واقعی کوئی ایسا غریب آیا اور ہے بھی مظلوم اور بیچارہ فیس بھی نہیں دے سکتا، تو اس کو شاید یہ آفر کرتے ہوں کہ آپ کو جب بھی آنا کرایہ بھی میری طرف سے ہوگا، فیس بھی نہیں لوں گا، میں آپ کا کیس لڑوں گا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، آخرت تو ایسے بنے گی نا، مظلوم کی دعا لیں گے تو بیڑا پار ہوگا. تو لیتے بھی ہوں گے، اس طرح کرتے ہوں گے جو یہ آئے گا نا، ان میں اس طرح کی کیٹیگری کے وکلا ہو سکتا ہے ہوں.
حضور یہاں تو چلے ماشاءاللہ آئے،
جو نہیں ہے تو وہ اب ہو سکتا ہے ذہن بنے کہ نہیں یار اپنے یہ تو کرنے والا کام ہے، ہمارا میٹر ہے، ہماری لائن ہے، تو ہم اپنی لائن سے ہم کیوں نہ یار کسی دکھیارے کی مظلوم کی امداد کریں، اس کو حق دلائیں. مطلب ظالم تو کھا ہی رہا ہے نا مظلوموں کو، اور بالکل ڈکار لیے بغیر کھا رہا ہے، اور ایسے وکیل بھی موجود ہیں جو ان ظالموں سے فیس لے کر اپنا الو سیدھا کر کے اور مظلوم کو بیچاروں کو ڈبو دیتے ہیں. یہ آخرت میں یہ وکیل بھی برباد ہے اور وہ ظالم تو ہے ہی برباد، یہ وکیل بھی، کیونکہ اس کا تعاون کر رہا ہے نا. اور قرآن کریم میں منع ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اذان قبلہ رو دینا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص قبلہ رو اذان نہ دے بلکہ قبلے کے علاوہ کسی سمت کی طرف رخ کر کے اذان دے دے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ گنہگار ہوگا اور کیا ایسی اذان کو دہرانا پڑے گا؟
بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 472 پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اذان قبلہ رو کہے اور اس کے خلاف کر رہا مکروہ ہے، اس کا اعادہ کیا جائے، ریپیٹ کیا جائے، اس کو اذان دوبارہ دی جائے. مگر مسافر جب سواری پر اذان کہے اور اس کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو تو حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال آیا ہے کہ نماز کے دوران اگر سینہ کھلا رہ جائے تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز مکروہ تحریمی ہوگی یا مکروہ تنزیہی ہوگی یا کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں.
اس میں علماء کے اقوال جدا جدا ہیں. یہاں مدنی مذاکرے میں اس کا جواب پہلے یہ دیا گیا تھا کہ اکثر سینہ اگر کھلا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن بعد میں کچھ مطلب اور دلائل ملے اور فتح اپنے دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ بھی یہی ہے اور فتح رضویہ شریف وغیرہ کے حوالے بھی ہیں اور نتیجہ یہی نکلا کہ اگر صرف ایک کپڑا مثلا شلوار پہنی ہے اور کچھ بھی نہیں پہنا، اوپر ننگا بدن ہے اوپر کا حصہ لیکن جو ستر ہے وہ چھپا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہے. اور اگر کچھ دوسرا لباس بھی پہنا ہوا ہے، یعنی پاجامہ ہے اور اوپر بھی کوئی چادر لپیٹی ہے یا کوئی کرتا وغیرہ پہنا ہوا ہے، قمیص پہنی ہے، اب اگر بٹن کھلے ہیں، سینہ کھلا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے. احرام میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ سینہ کھل جاتا ہے، پیٹ کھل جاتا ہے، تو یہ نماز اس سے مطلب مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، مکروہ تنزیہی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے احمد رضا بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہر بیماری سے شفا کی دعا مانگ سکتے ہیں؟
کوئی ایسی بیماری میرے ذہن میں آ نہیں رہی کہ جس سے شفا کی دعا مانگنا جائز نہ ہو. اس سوال نے تھوڑا چونکایا ہوا. البتہ یہ کہ یہ ہے حدیث پاک میں کہ نزلہ آشوب چشم آنکھوں کی بیماری ہے, اس سے لال ہو جاتی ہے آنکھیں اور پانی بہتا ہے گدلا پانی, اور خارش. ان بیماریوں کو مکروہ نہ جانو, ان کو برا مت سمجھو, کیونکہ آشوب چشم اندھاپے سے, خارش کوڑ برس کوڑ کی بیماری سے, جبکہ نزلہ بھی اور بیماریوں سے بچاتا ہے. اس طرح کی حدیث پاک ہے. تو اب ان کے لیے بھی شفا کی دعا نہ مانگنا یہ نہیں پڑھا میں نے. باقی مطلقاً ہم شفا کی تو دعا مانگتے, اللہ پاک کا ایک صفاتی نام بھی ہے شافی الامراض, بیماریوں سے شفا دینے والا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سیدی مرشدی امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم 14 اگست قریب آ گئی ہیں, تو ہم باہر بیج لگا کر جاتے ہیں, تو کچھ لوگ الفاظ کستے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ بڑا پاکستانی بن گیا ہے, کہ جیسے پاکستانی سے آزاد کیا ہو, اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری دل آزاری بھی ہوتی ہے. اس کے بارے میں سیدی و مرشدی امیر علیہ سنت کیا ارشاد فرمائیں گے؟
یہ بیج لگاتے ہیں اس پر بولتے شاید بولا.
جی جی,
پاکستان کا پرچم جو ہے اس کا بیج لگا لیا, تو اس پر مطلب یعنی کہ یوں بولتے ہیں کہ جیسے اس نے پاکستان بنایا ہے.
جی جی,
غالباً میں سوال یہ سمجھاؤں, یعنی طنز کرتے ہیں اس طرح کہ جیسے اس نے پاکستان بنایا ہے. تو اگر اس نے پاکستان بنایا ہے تو یہ آپ کا محسن ہے نا, آپ کو آزاد وطن فراہم کیا, اس نے تو اس کے ماں باپ نے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ لیا ہو. تو اس وقت تو ظاہر قربانیاں تو بہت دی ہیں لوگوں نے, کئی مطلب شہید بھی ہوئے ہیں, گھر بھی لوٹے ہیں اور بہت کچھ ہوا ہے, ہجرتیں کی. ہم لوگ خود مہاجر ہیں, ہمارے ماں باپ بھی مطلب ہجرت کر کے ہی کسی طرح جان بچا کر, بڑا مطلب وہ ہنگامہ ہو رہا تھا, لوٹ مار قتل و غارت گری چل رہی تھی, اس میں کسی طرح جو ہاتھ میں آیا لے کر وہ بھاگ کر پتہ نہیں کس طرح یہ حیدرآباد سندھ میں ہمارے خاندان نے پناہ لی. میرے ماں باپ دونوں حیات تھے, اس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا, اور پھر یہ آ گئے کراچی کچھ عرصہ رہ کر حیدرآباد سندھ میں, اور 6 مہینے کے بعد پتا نہیں میں 50 میں میری پیدائش ہوئی ہے اور 47 میں پاکستان بنا ہے, تو جو 3.5 سال بعد میں پیدا ہوا ہوں پاکستان بننے کے. تو اگر کوئی اس طرح طنز کرتا ہے بیز لگانا یہ پاکستانی ہونے کی, ظاہر ہے کہ کوئی یہ تو نہیں کہ بھائی یہ جو بیج لگا ہے وہ ہے ہی پاکستانی, کوئی دھوکہ دینے کے لیے بھی لگا سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جو نہیں لگا اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ تو اپنے اپنے وہ جذبہ شوق موقع محل یہ آدمی لگاتا ہے. تو اس کو طنز کرنا مذاق اڑانا یہ تو ذرا گناہ کا کام ہے, مسلمان کا دل دکھانا ناحق دل آزاری یہ گناہ ہے اور جہنم کی اس میں حقداری ہے. اگر کسی کو ایسا کسی نے طنز کیا ہے مذاق اڑایا ہے تو توبہ بھی کرے اور اس سے معافی مانگے. پھر یہ ایک دل دکھانے والی بات ہے کہ جیسے پاکستان اس نے بنایا, تو بھائی پاکستان بنا تو کوئی غلط تو نہیں ہوا نا, اچھا ہی کام ہوا ہے نا, کتنا اچھا کام ہوا ہے کہ کروڑوں مسلمانوں نے آزادی کے فضا میں سانس لیا ہے, اور الحمدللہ مطلب جو دین کا کام کھل کر پاکستان میں آج بھی ہو رہا ہے الحمدللہ سب کے سامنے, کہ بہت کم ایسے مقامات ہوں گے پاکستان کے علاوہ، جہاں بالکل 100% آدمی کھل کر آزادی سے دین کا کام کر سکے. بہت چاروں طرف دشواریاں میں نے دیکھی ہیں، مطلب کام ہوتا ہے، کہیں نہیں بھی ہو پاتا، کہیں ہوتا ہے تو کچھ نہ قیودات زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کافی رہنے کا آسانی ہے، کتنے قدم قدم پر یار مسجد ہیں. آپ باہر نکلو، ایک ملک میں جہاں مسلمان بہت آباد ہیں، ایک ملک میں جب گیا تھا تو کوئی سی نماز کا وقت تھا اور تنگ ہو رہا تھا وقت، یعنی سمجھو کہ سو سو سینکڑوں میل یا کتنا لمبا سفر ہم بائی روڈ جا رہے تھے اور کلیجہ دھک دھک کر رہا تھا، یا کلیجہ نہیں کرتا، جب دل دھک دھک کر رہا تھا کہ میرا اب کیا ہوگا، اترو بھائی کہیں سائڈ پہ نماز پڑھو، تیمم کر کے. مسجد آئی نہیں رہی تھی یار. پھر خدا خدا کر کے مطلب پتا چلا کہ ہاں بھائی وہ مسجد آ گئی، اور ہم جوتے اترے اور وضو کر کے نماز پڑھی. اور یہ الحمدللہ پاکستان یار، قدم بعد میں اٹھتا ہے، مسجد پہلے نظر آ جاتی ہے. قدم قدم پر ایک ایک گلی میں، بعض وقت ایک ایک گلی میں دو دو مسجدیں، تین تین مسجدیں ہوتی ہیں، ایک ایک محلے میں کئی کئی مسجدیں، کتنی مسجدیں یار. اور پھر بھی مسجدیں بنائی جا رہی ہیں. خدا خدام المساجد اپنی دعوت اسلامی کی مجلس سے روز کی 150 مسجدیں بنا رہی ہے. اور یہ جو میں نے بتایا ایوریج، یہ پوری دنیا کا ہے، خالی پاکستان کا نہیں ہے، ادھر زیادہ تر تو پاکستان میں ہو رہا ہے کام. تو یوں مسجدیں قدم 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 پر بن رہی ہیں. تو یوں ہم کو واقعی بولتا ہوں قدر بھی نہیں ہے. باقی لوگ مطلب برسوں تک اذان کی آواز سننے کے لیے ترستے ہوں گے، اور یہاں مطلب صبح سویرے سہانا وقت ہوتا ہے، درود شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور درود شریف کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر کی مد بھری صدا جو ہے ہمارے دلوں کو گدگدا رہی ہوتی ہے نا. پانچوں ٹائم اذانیں سنو اور اللہ کا ذکر سنو، کیسا ہے نا کہ وہ لطف ماحول ہے ہمارے یہاں کا. نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور کیا کیا نہیں ہو رہا یار باہر. مطلب یہ سننے کے لیے آدمی ترس جاتا ہے. تو اس لیے اپنے وطن عزیز کی قدر کیجئے، ہاں اس کی قدر کیجئے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یہ یقیناً کم ہے. اللہ نے ہمیں ایسا پیارا وطن عطا فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا خدا پاک وطن کی تو ہی حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو ہی حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا
صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ پانی یا دودھ میں اگر بال گر جائے تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟
نہیں، انسانی بال اگر مراد ہے یہاں تو اس سے مطلب ناپاک نہیں ہوگا. ہاں سور کا بال گر جائے نا تو ناپاک ہوگا. پانی کے گلاس میں یا پیالے میں سور کا بال گر گیا تو سور کا بال، کھال، سور کی ہر چیز جو ہے نا بدن کی، یہ ناپاک ہے، نجس العین ہے سور. مفتی صاحب تصدیق یا تکذیب؟
جی یہی ہے جواب، جواب نے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
سانپ جب 100 سال کا ہو جائے تو روپ بدل کر انسان بننے کی طاقت اسے حاصل ہو جاتی ہے، کیا یہ درست پوچھا جا رہا ہے؟ یعنی وہ انسان بن جائے گا؟
انسان تو انسان کے پیٹ سے ہی نکلتا ہے. باقی کہنے والے تو بہت پورا لگ کہہ گئے بندر کی اولاد ہے تو یہ ہوں گے، ہم تو ان کو بھی نہیں مانتے گھر، کیونکہ اسلام نے تو آدم علیہ السلام سے ہمیں مطلب انسان کی پیدائش کا پتہ دیا ہے، ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں. کسی بندروں والے تو ہیں نہیں اپنے، تو اب کوئی سانپ والا نکلا ہے کل ہو سکتا ہے کوئی سور والا نکلے، کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم تو بھائی انسان کی اولاد، ہم آدمی ہیں، آدمی کے مانا آدم کے ساتھ یا نسبت ہی لگ گیا، آدمی یعنی آدم والا، ہم آدم علیہ السلام والے ہیں. اللہ کے پیارے نبی سے ہماری نسبت ہے، کیسی ہماری قسمت ہے الحمدللہ.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال یہ آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا یہ عبادت ہے؟
اگر رضا الہی کے لیے ہو تو ثواب کا کام ہے. فالتو بولنے سے چپ رہنا افضل ہے، اور چپ رہنے سے اچھا بولنا افضل ہے. لیکن نیکی کی دعوت اور یہ ثواب والی باتیں کرنا تو یہ زیادہ فضیلت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلقاً چپ رہنا یہ عبادت نہ ہوا، کہ عبادت موجود ہے کہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کا نیکی کی دعوت دینا چپ رہنے سے افضل ہے. اچھا پھر چپ رہنا، ایک ہوتا ہے غفلت کے ساتھ چپ رہنا، تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے پذیرائی، لیکن چلو برائیوں سے بچ جاتا ہے آدمی چپ رہنے سے. تاہم اگر چپ ہے اور قبر و آخرت کی یاد میں مگن ہے، تصور مدینہ میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں ڈوبا ہوا ہے، تو یہ چپ رہنا واقعی بہت بڑی عبادت مانا جا سکتا ہے اس کو، اللہ کی رضا کے لیے ہو تو. صورتیں ہوتی ہیں مختلف، یہی کھانے کے لیے، کھانا اگر کم اس لیے کھاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا یعنی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، تو اس لیے اگر وہ سنت کی نیت سے، پھر عبادت میں چستی آتی ہے کم کھانے سے، عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے، ڈٹ کر کھانے سے عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے، تو اگر اس نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کم کھاتا ہے تو ثواب کا کام ہے. کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک لقمہ بھی کوئی کم کر دے، یہ حدیث پاک میں اس طرح کا مضامین ہے کہ ایک لقمہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کم کر دے اپنے کھانے میں سے، تو اس کا ایک درجہ بلند ہوگا، ایک درجہ بڑھے گا، گریڈ بڑھے گا قیامت میں یا جنت میں. دو لقمے کم کرے گا تو دو درجے، تو اس طرح مطلب اگر اللہ کی رضا کے لیے بندہ کم کھاتا ہے تو فائدے والا ہے. اسی طرح کم اس لیے سوتا ہے تاکہ عبادت کے لیے مزید وقت نکال سکے، لیکن یہی کم سونا اس کے لیے عبادت سے دوری کا سبب بھی بن سکتا ہے، تو یہ اپنی فزیکلی صورتحال پوزیشن پر بھی نظر رکھے. کم سوئے گا تو نماز نہیں پڑھ پائے گا، رکعتیں بھول جائے گا، نماز میں اونگتا رہے گا، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سوئے تاکہ نماز درست پڑھ سکے. تو یوں مطلقاً کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، یہ ہر حال میں عبادت ہو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ ہے کہ منکر نکیر جو سوالات کریں گے قبر کے اندر, تو یہ سوالات جو ہیں یہ کس زبان میں ہوں گے؟
بہار شریف میں تو عربی زبان کا لکھا ہے, عربی میں ہوں گے, عربی کے الفاظ بھی دیے ہوئے. مر رب کا, تیرا رب کون ہے, یہ عربی ہے. مرنے کے بارے کو عربی آ جائے گی, یہ بھی لکھا ہے.
پچھلے دنوں محمد, پچھلے دنوں بقرعید کے موقع پر جو قرآن کریم کے تعلق سے جو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا, اس پر پھر کافی بیانات بھی ہوئے اور محبت قرآن بڑھانے کے تعلق سے بھی کافی تراکیب رہیں. ساتھ ساتھ امیر السنت نے ایک اعلان فرمایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی 540 مساجد فیدان قرآن کے نام سے بنائے گی. الحمدللہ اس پر دنیا بھر کے عاشقان قرآن نے لبیک کہا اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہا. آج مجھے خدام المساجد والمدارس کا جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے ان کی طرف سے یہ تحریر آئی ہے کہ اب تک فیضان قرآن مساجد کے 319 جگہیں فائنل ہو چکی ہیں. ان میں سے 80 کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے, جبکہ کل یعنی 13 اگست بروز اتوار 2023 پاکستان بھر میں 163 یعنی 163 کم و بیش مزید سنگ بنیاد کا سلسلہ ہونے کی امید ہے. کہتے ہیں شعبے کی بھرپور کوشش ہے کہ سپٹمبر تک, یعنی اس ماہ جو آنے والا مہینہ ہے سپٹمبر تک, 540 مساجد کی جگہ مکمل کر کے ان کی تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا جا سکے, تاکہ امیر اہل سنت کی خواہش کے مطابق ماہ رمضان مبارک سے پہلے پہلے ان میں نمازوں کا سلسلہ شروع کیا جا سکے اور اعتکاف کی بھی جہاں جہاں ممکن ہو تراکیب کی جا سکے انشاءاللہ الکریم. حضور دعا فرما دے اللہ پاک اس نیک مقصد میں کامیابی بھی دے, مزید مدد بھی ہو, مددگار بھی پیدا فرمائیں.
آمین آمین. ماشاءاللہ بڑی پیاری خوشخبریاں ہیں یہ, اللہ کرے کہ تکمیل ہو جائے ان کی. اور یہ 540 کی حکمت بھی بتا دیجئے نا, یہ فگر 540 کیوں؟
قرآن کریم میں رکوع کے تعلق سے کہ رکوع کا جو اس وقت ہمارے سامنے جو تعداد آئی تھی 540 رکوع ہیں قرآن کریم میں, اس حوالے سے بھی 540 کا آپ نے اعلان فرمایا تھا. ماشاءاللہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہاں پر جو عاشقان رسول موجود ہیں اور وکلا شعبے سے جن کا تعلق ہے, ان میں سے کچھ اسلام میں آپ سے سوال کریں گے انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد ناصر ایڈوکیٹ ہے, میں سیالکوٹ سے آیا ہوں. بابا جان کی خدمت میں عرض ہے, ہم سینکڑوں وکلا 3 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز کراچی آئے ہیں ملک بھر سے, نماز پوری پڑھیں یا قصر؟
جی آیا نوں, 3 دن کے لیے تشریف لائیں گے نا, تو آپ تو قصر پڑھیں گے. ظہر عصر اور عشاء کے 4 4 فرض کی جگہ 2 2 فرض پڑھیں گے, جبکہ اکیلے پڑھیں. اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر پوری پڑھیں گے 4 رکعت فرض, باقی سب نمازیں ویسے ہی پوری پڑھنی ہے. قصر صرف ان 3 فرضوں میں, وہ بھی منفرد پڑھے یا مسافر خود امامت کرے گا تب تو وہ بھی 2 پر سلام پھیرے گا. جنرلی جو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں تو یہاں نمازیں بھی ذرا جماعت سے پڑھتے ہوں گے, تو اس لیے وہ قصر کا ایشو اتنا رہے گا نہیں آپ کا.
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور اسلام بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے.
سائیں السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سائیں مجھے نالو ایڈوکیٹ آفتاب شیخ ہے, مجھے تعلق بلوچستان صوبے سے آئے. سائیں مجھے ایک سوال ہو تو وکلا صاحبان دعوت اسلامی جو جے کو دار الافتا ہے ان کا کن فائدہ وٹی سکن تھا زیادہ کا زیادہ مہربانی.
ماشاءاللہ دار الافتا اہل سنت جا نمبر شاید ہیر اسکرین تے ہلن ان کے نوٹ کری وٹھو تواں کے جکو مسئلو در پیش ہوجے وہ فون کھڑی انہن کے پوچھی وٹھو. دار الافتا اہل سنت اگر تواں جے قریب ہے تو علماء جی زیارت جی نیت کرے تو ان جی خدمت حاضر تھیو انہن کے سوال کرے نے تواں جو مسئلو حل کرایو اللہ برکت دیندو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور اسپیشلی طور پر جو طلاق کے خلا کے مسائل آتے ہیں, کرائے کے اونرشپ کے مسائل آتے ہیں, ملکیت کے وقف کے مسائل جب ان کے پاس آتے ہیں, اسی طرح وراثت کے مسائل آتے ہیں, اور بھی کئی حقوق کے تعلق سے مسائل آتے ہیں, اور جو ان کے پر رولز اینڈ ریگولیشنز جو ان کی نالج میں ہوتے ہیں, تو اگر ان سب کے جو اس طرح کے اس کے اور بھی کئی اس میں نام لیے جا سکتے ہیں, ٹاپکس بنائے جا سکتے ہیں, ان سب میں جو ان کے پاس ان کی معلومات ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ یہ معلومات کے ساتھ دار الافتا اہل سنت میں بھیج دیں کہ ہمارے پاس یہ کیس آیا ہے اور ہمارے مطابق اس کا یہ جواب یا حل نکلتا ہے, دار الافتا اہل سنت کے مفتیان کرام اگر ہماری رہنمائی کر دیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے تاکہ اس کے مطابق ہم کیس کو لے کر چل سکیں. یہ بات جو بھی میں نے درخواست کی ہے اگر یہ ان کی آفس کے سسٹم کا حصہ بن جائے, پرنسپلی طور پر طے ہو جائے کہ وداؤٹ دس گائیڈ یہ رہنمائی لیے بغیر ہمیں مطلب کہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے, نہ اس معاملے میں ہمیں کہیں کوئی ایسا فارم ایشو کرنا چاہیے جیسے عموماً طلاق کے تعلق سے, خلا کے تعلق سے, دیگر تعلق سے فارم وغیرہ یا پرنٹڈ چیزیں جو ان کے پاس بعض اوقات ہوتی ہیں ایشو ہو جاتی ہیں کہ بھی وہ ٹائپسٹ کی طرف چلے جاتی ہیں اور ٹائپسٹ اس کے اندر وہ اپنے اپنے طور پر فلنگ کر دیتے ہیں, تو اس میں جو معلومات ہیں اس میں پھر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو انتہائی خلاف شرع ہوتی ہیں, شریعت قرآن و حدیث کے مطابق یہ اس کا حل نہیں ہوتا. تو چونکہ مطلب کہ ہمارے اپنے وطن عزیز میں جو ہمارے کانسٹیٹیوشنز وغیرہ بھی ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کی مطلب کے مطابق فیصلے کو لے کر ہمیں مطلب وہاں سے سارا پتہ چلتا ہے, تو اگر یہ ان کے اصولی طور پر شامل ہو جائے نا ہمارے جتنے بھی وکلا وغیرہ ہیں اور یہ جو اسٹاف ہے کورٹ اسٹاف ہے, تو اللہ پاک نے چاہا تو ان کو بھی اور جو ان کے پاس آئیں ان کے لیے بھی رہنمائی کا بڑا حصہ ہو جائے گا اور ثواب والا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ.
بجا فرمایا ماشاءاللہ.
یہ اگر یہ صحیح ہمارے وکلا اسلامی بھائی جو موجود ہیں اور ایک نمائندگی ہے یہاں پر اور اس میں کچھ اتھارٹیز بھی ہیں, اگر وہ اس طرح کا کوئی اپنا بنا لیں پیپر اور اپنے وکلا کو اپنے بار کے ذریعے, کیونکہ عموماً آپ کے یہاں بار ایسوسیشنز جو ہوتی ہیں یہ کافی چیزوں کو رن کر رہی ہوتی ہیں, پھر ان کی اتھارٹیز ہوتی ہیں, صدر ہوتے ہیں, سیکرٹری وغیرہ ہوتے ہیں, اسی طرح کا کوئی ایک رول بن جائے اور بنانے کے بعد اس کا ایک ڈرافٹ تیار ہو جائے, اس ڈرافٹ کی بھی شرعی اسکیننگ کر لی جائے کہ ہم نے ڈرافٹ تیار کیا ہے اور پھر اس کے مطابق اگر یہ ایک رول میں لے لیا جائے تو کرنے والوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کرنا اللہ پاک چاہے تو یہ بھی کرنا شاید ثواب جاریہ ہے, مفتی صاحب صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ ہو جائے گا کہ یہ جو کام آج وکلا میں جاری ہوا ہے یہ فلاں فلاں جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو جاری کروایا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ رہتے تک چونکہ یہ کام چلتا رہے گا تو وکلا کے جنہوں نے بھی اس پہ شاید حصہ لیا ہو ان کے لیے صدقہ جاریہ ثواب جاریہ ہو سکتا ہے, یہ آپ کی اپنی فیلڈ کے لوگوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہوگی, اور یہ ڈیفینیٹلی آپ جو اس کا ڈرافٹ تیار کر سکتے ہیں وہ آپ کی فیلڈ ہے, مگر اس کی شرعی طور پر رہنمائی دار الافتا اہل سنت سے لی جا سکتی ہے. دار الافتا اہل سنت کی رہنمائی فری آف کاسٹ ہے, دیر از نو اینی فی, آپ ان سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ تعالی بیٹھیں اور ایک اچھا میٹنگ ہو جائے گی اور بہت خوبصورت سی ایک چیز تیار ہو جائے گی.
ماشاءاللہ.
پاکستان بھر میں دارالافتاء اہل سنت کی 14 شاخیں ہیں. 6 دارالافتاء اہل سنت کراچی شہر میں موجود ہیں اور ان کے اوقات کار 10 سے 4 بجے تک ہیں. اس کے علاوہ بھی پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں، لاہور میں، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، سرگودا، راولپنڈی، حیدرآباد، ان شہروں میں بھی دارالافتاء اہل سنت باقاعدہ موجود ہیں کہ جن میں براہ راست جا کر بھی شرعی رہنمائی اس حوالے سے لی جا سکتی ہے. اور کئی وکلاء حضرات باقاعدہ کیس سے پہلے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیس یا سب کچھ معاملات وہ کر لینے کے بعد رابطہ کرتے ہیں، تو زیادہ جو بہتر اور نتیجہ خیز معاملہ ہے کہ وہ کیس سے پہلے ہی اس طرح کی رہنمائی حاصل کی جائے. دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر طلاق کے حوالے سے غلط فہمی، طلاق کے بارے میں کئی غلط فہمیاں، بہت ہی ایک تفصیلی فتویٰ وہ موجود ہے. اور اسی طرح وکلاء کی طرف سے ہی ایک خلا کی شرعی حیثیت کے حوالے سے دارالافتاء سے سوال کیا گیا، تو وہ بھی ویب سائٹ پر تفصیلی فتویٰ تحریری طور پر موجود ہے. تو یہ دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ سے بھی اس طرح کے مواد انشاءاللہ مل جائیں گے. لیکن ظاہر ہے جو کیس ان کے پاس آئے گا، کئی وراثت سے متعلق، زمینوں سے متعلق، یا اور کسی معاملے میں میاں بیوی بی کے آپس کے معاملات، یا جدائی، یا اس کے بعد کے اخراجات کے معاملات، اور بچوں کے رکھنے کے حوالے سے، تو ان تمام تر چیزوں کے اندر رہنمائی بہت ضروری ہے. تو ان شہروں کے اندر جن کے نام لیے ہیں، اگر یہاں سہولت بنتی ہو تو آپ یہاں پر بھی آ کر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پچھلے دنوں جو آپ نے پچھلے ہفتے جو اعلان مرحوم محمد اسامہ تاریخ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے آپ نے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا جامعۃ المدینہ والوں کو ارشاد فرمایا تھا، دورۃ الحدیث والوں کو، تو ان کے حوالے سے کارکردگی آئی ہے کہ فیضان مدینہ دورہ حدیث شریف کے تقریباً 135 جو طلبہ اکرام ہیں یہ مدنی قافلے میں انہوں نے سفر کیا. تخصصات کے 65 طلبہ اکرام نے فیضان غوث اعظم سائٹ ایریا 85، فیضان بغداد کورنگی 40 اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا. ٹوٹل جو اب تک تعداد ملی ہے وہ تقریباً 326 طلبہ اکرام نے یہ مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے. اس میں بھی غیر مقیم طلبہ اکرام جو ہیں ان کی کارکردگی نہیں ملی، انشاءاللہ 14 اگست کے بعد ان کی کارکردگی ملے گی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
مرحوم اسامہ کی بھی تصویر بھی ہم دیکھتے ہیں.
یہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مرحوم اسامہ، یہ ہمارے دورۃ الحدیث شریف فیضان مدینہ ہی کے جامعۃ المدینہ میں تھے، مرکزی جامعۃ المدینہ میں، یہ ڈوب کر شہید ہو گئے ابھی پچھلے جمعے کو، یہ کل والا جمعہ نہیں، اس سے جو پچھلا گیا جمعہ غالباً اس میں یہ شہید ہوئے تھے. تو ان کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے طلبہ کرام نے دیکھو کیسا کام کیا. تو دنیا سے جائے تو آدمی اس طرح جائے، اب اگر کوئی فلم ایکٹر مرے تو کیا ہوگا، نہ قرآن خوانیاں یا کوئی عبادتیں کی جائیں گی، تو فلمی شو جاری کرتے ہیں ان کے لیے، ان کی یادگار کہ اس طرح لوگ مناتے ہیں کہ کوئی یادگار شو اس کا دکھا دیں گے، کچھ اس طرح کرتے ہیں، معاذ اللہ. اور یہ دیکھو دینی ماحول میں تھے اور دینی طالب علم تھے، تو 3-3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر ہوئے، تو کتنا عیسیٰ علیہ ثواب ان کو ہوا ہوگا، ابھی باقی ہیں الحمدللہ. ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. تو آدمی دنیا سے جائے تو اس شان سے جائے کہ لوگ دعائے خیر سے یاد کریں. اللہ اسامہ کو غریق رحمت فرمائے.
آمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور اسلامی بھائی ہیں، وہ حضور آپ کی خدمت میں سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں احسن قادری ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کراچی ویسٹ اسٹاف امیر علیہ سنت کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے. حضور کیس پروسیڈنگ کے دوران یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملزمان یا اس کے گھر والے جج صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ جج صاحب ہمیں انصاف دیں, اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں, اوپر اللہ اور نیچے آپ ہیں ہمیں انصاف دیں, ایسا کہنا کیسا؟
لوگوں میں یہ ہے تو مقولہ تو ہے, اور اس جملے کو باہر شریعت میں کفر کہا ہے, یعنی اوپر خدا نیچے تم, اس سے توبہ کرنی چاہیے اور تجدید ایمان کرنا چاہیے, تجدید نکاح کرنا چاہیے, نکاح تھا تو دوبارہ نکاح کر لے. اللہ پاک سمت سے, اللہ پاک مکان سے, ڈائریکشن سے پاک ہے. صرف جج سے نہیں کہتے ہوں گے, اور بھی موقع پر لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ پاک یوں بولیں گے انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے, یوں بھی بولتے ہیں. تو اللہ پاک بس معلومات حاصل کرنے کی توفیق دے, ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے, اس میں سینکڑوں ہزاروں کفری کلمات, کفری باتوں کی مثالیں دی گئی ہیں, اور بہت کچھ معلومات ہے اس میں کفریات کے بارے میں. اردو میں اس طرح کی کتاب آج تک نہ دیکھی نہ سنی, انشاءاللہ بہت معلومات ہوگی. سب پڑھیں, وکلا بھی پڑھیں اور دیگر اسلامی بھائی بھی پڑھیں اس کو, اور کتاب اگر مل جائے ہارڈ کاپی مکتبۃ المدینہ سے تو ضرور حاصل کریں, اور اگر آپ اپروچ نہیں ہے تو پھر دنیا میں جہاں بھی ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کر لیں.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال یہ ہے, احمد رضا بھائی ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ جوں لائی سروں میں جو جوئیں ہو جاتی ہیں تو یہ سب سر میں سے نکلیں تو ان کو مار کر پھینکنا چاہیے یا اسے ہی پھینک دینا چاہیے؟
مار دیا جائے ان کو, زندہ نہ پھینکا جائے. تو فتاوی شامی میں کہ چھ چیزوں سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے, ان چھ میں سے ایک یہ ہے, جوں کو زندہ پھینک دینا.
ایک سوال یہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ فجر کی جو دو سنت قضا ہو جائیں اگر کسی کی تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھنی ہوتی ہے, تو یہ سنت قضا کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ بقیہ نمازوں میں تو اس طرح نہیں ہوتا.
سنت فجر کی تاکید زیادہ ہے, تاہم یہ کہ اب یہ قضا اس کی فرض نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے. یہ قضا سورج سر پر آئے اس سے پہلے پہلے, نصف النہار شرعی اس کو بولتے ہیں, نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے پڑھ لے تو مستحب ہے, اس کے بعد پھر مستحب بھی نہیں رہے گا. اسی دن اس کو پڑھنا ہے سورج نکلنے کے 20-25 منٹ کے بعد سے لے کر نصف النہار شرعی تک, سورج سر کے عین اوپر آتا ہے, اس کے اوقات لکھے ہوتے ہیں ٹائم ٹیبل میں, تو بس اس میں, اس کے بعد اب مستحب بھی نہیں ہے, کسی دن بھی نہیں پڑھ سکتے اب, اسی دن.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سجدہ شکر کرنے کے لیے باوضو ہونا اور اسی طرح قبلہ رو ہونا یہ ضروری ہے؟
جی ہاں,
ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسٹمر دکان پر چیز بھول کر چلا جائے اور 1 مہینے تک وہ چیز لینے واپس نہیں آیا, تو اب وہ جو چیز ہے وہ دکاندار خود استعمال کر سکتا ہے؟
جی نہیں, اس کو مالک کا انتظار کرے, مالک کو تلاش کرے. اب یہ کہ یہ لکتا ہے یا کیا, یہ بھول گیا ہوں میں. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ لقطا ہے تو پھر تو اس کے احکام جدا ہے.
جو ویسے ہی کوئی گاہک آیا اور بھول کر چلا گیا وہ اس کے اوپر تو لقطے کے احکام آتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بنانے کے لیے باقاعدہ دکاندار کو دی جاتی ہیں اور اب وہ اس کے پاس ہیں, اس کے اوپر دیگر احکامات ہوں گے, کیونکہ یہ تو اس نے ایک امانتاً اپنے پاس رکھنی اور اس کے احکامات جدا ہیں. لیکن جیسے کچھ خریداری کرنے آئے اور شاپر رکھا, کچھ اور چیز رکھی, اپنا وہ سامان لیا دکاندار سے اور بقیہ چیزیں بقیہ اپنا سامان وہیں بھول گئے, تو اس پر لقطے کے احکامات ہیں. حضور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جیسے کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے خراب ہونے کا ہو, تو اگر خراب ہونے کا اندیشہ ہے اس طرح کہ رکھی رکھی اور مالک کو تلاش کیا, اب ابھی تک مالک نہیں ہے اور وہ چیز ضائع ہو جائے گی, تو پھر اس کو اسی طرح جو لقطے کے احکامات ہیں یعنی اس کو صدقہ کر دیں اس کی طرف سے.
خود فقیر ہے,
لقطے کے حوالے سے حکم تو یہی ہے کہ جب شروع سے اگر اپنی نیت سے نہیں اٹھایا تھا تو اب اگر خود ہے تو وہ خود بھی رکھ سکتا ہے, اور اگر شروع سے ہی اس نے اپنی نیت سے اٹھا لیا تھا تو یہ خود نہیں رکھ سکتا, اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا.
بس مالک تلاش کرنا جو ہے نا اس میں واجب ہوتا ہے, جبکہ اپنی نیت سے وہ اٹھایا تھا تب تو اس کا مالک تلاش کرنا واجب ہے, اور اگر یہ چیز خراب ہو رہی ہے مالک تلاش کرنے میں زیادہ دیر لگائے گا تو چیز ضائع ہو جائے گی, تو اب پھر یہ کہ اس کو کسی ایسے شخص کو دے دے کہ جس کو زکات دے سکتے ہیں, خیرات کر دے, صدقہ کر دے اس کو. اس کو چندے وغیرہ بھی نہیں دے سکتے نا, عام وہ لقطہ تو دے سکتے ہیں چندے میں, دوسرا لقطہ کے مسجد کے چندے میں ڈال دیا یا مدرسے کے چندے میں ڈال دیا یا کسی فقیر کو دے دیا.
جی اس میں تملیق کے فقیر شرط نہیں ہے.
جی ہاں اس میں غصب کی صورت ہے نا کہ اس نے اپنی نیت سے اٹھایا, غالباً غصب کی صورت ہے یہ.
جی جب اس نے اپنے لیے اٹھایا تو غاصب ہو گیا, تو اب اس صورت میں صدقہ کرنا یعنی شریف فقیر کو دینا ضروری ہے, اور جب اس نے اس لیے اٹھایا کہ اس کے مالک تک پہنچا دوں گا تو اس صورت میں اگر جلد خراب ہونے والی چیز ہے کہ اس کو غالب گمان یہی ہے خراب ہو جائے گی تو پھر خود فقیر ہے تو بھی رکھ سکتا ہے, کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے. اگر جلدی خراب ہونے والی چیز نہیں ہے تب بھی خود بھی رکھ سکتا ہے, کسی بھی نیک جائز کام میں بھی خرچ کر سکتا ہے, مسجد مدرسے میں بھی دے سکتا ہے.
جبکہ اپنے لیے نہ اٹھائی تھی
جی,
اور مالک ملنے کی امید ختم ہو گئی, اتنا تلاشا کہ اب اس کا مطلب امید نہیں ہے کہ مالک ملے, تو اب یہ کہ خود رکھ سکتا ہے یا کسی چندے کے اس میں دے دے, مسجد میں مدرسے کے چندے میں, یا کسی فقیر کو دے دے, غریب مسکین کو دے دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں,
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات
السبع,
السبع,
ورب العرش العظیم,
ورب العرش العظیم,
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان
اللہ,
رب السماوات
السبع,
ورب العرش العظیم,
رب العرش العظيم
لا اله الا الله
لا اله الا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبعين
السبعين رب العرش العظيم
صلوا على النبي
صلى الله عليه وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم
وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
وبحمدك
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
صلوا على النبي
صلى الله عليه وسلم.
امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشورہ کے دن سورہ یاسین پڑھنے کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی تھی. پچھلے ہفتے بھی اس کے حوالے سے ہم نے کارکردگی دیکھی تھی, اس ہفتے بھی ہمیں کارکردگی ملی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں.
ملک و بیرون ملک اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی طرف سے سورہ یاسین شریف کی کارکردگی جو کہ پڑھی اور سنی گئی. اسلامی بھائیوں کی تعداد 22,47,752 22,47,752 اسلامی بہنوں کی تعداد 24,22,650 24,22,650 ٹوٹل موصول کارکردگی 46,70,402 46,70,402
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار.
مہنگائی کی ایک وجہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو قوم کم تولتی ہے اللہ پاک انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے.
یا اللہ تیری پناہ.
یا رب المصطفیٰ, جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ گناہوں کے 5 دنیاوی نقصانات پڑھ یا سن لے اسے ہمیشہ اچھائیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے.
اللہم آمین.
اور قیامت میں سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما.
اللہم آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.
گناہوں کے 5 دنیاوی نقصانات اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. قرآن سے شفاعت کا ثبوت, شفاعت کی 8 اقسام, دعا قبول نہ ہوگی, عذاب نازل ہونے کا سبب. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 27 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, بنگلہ, سندھی, ہندی, پشتو, رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے ہفتے رسالہ جمعہ کے فضائل پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی, جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ماہ محرم شریف 1445 ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں، 10 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 17920 17920، اسلامی بہنوں کی تعداد 17345 17345، پانچ روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 30768 30768، اسلامی بہنوں کی تعداد 35004 35004، دو روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 111212 111212، اسلامی بہنوں کی تعداد 89657 89657، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 159900 159900، اسلامی بہنوں کی تعداد 142006 142006، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 301906 301906۔
مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، ابھی ان دنوں خلیفہ امیر علیہ سنت بیرون ملک سفر پر تھے، ادھر کچھ مدنی کاموں کے حوالے سے، دینی کاموں کے حوالے سے آپ نے دینی کاموں کے حوالے سے شرکت فرمائی اور دینی کاموں میں جو حصہ لیا اس کے مناظر بھی ہمارے پاس کچھ ریڈی ہیں، آئیے وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔
آیا اے مرشدِ آقا ہو سیدی حاجی احمد عبید رضا قادری۔
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول نقل فرماتے ہیں، الناس کلہم موتا الا العلماء، لوگ سب کے سب مردہ ہیں، الا العلماء سوائے علماء کے، والعلماء کلہم نیام الا العاملون، علماء جو ہے نا کلہم نیام، یہ سب کے سب سو رہے ہیں سوائے اس کے کہ جو عامل ہے، جو اپنے علم پر عمل کر رہا ہے، والعاملون کلہم یغترون، جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں وہ بھی دھوکے میں، سوائے ان کے جو جن کے پاس اخلاص ہے، والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو مخلص ہیں یہ بھی بڑے خطرے میں ہیں، بروز قیامت سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، لیسأل الصادقین عن صدقہم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے گا۔
ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے، ملے گناہوں کے امراض سے شفا۔ آپ ہی حاجی احمد عبید رضا قادری، حاجی احمد عبید رضا قادری۔
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔